الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان بشلي ما تباكت شيء باتیں بیان کی گئی تھی حسد کے بارے میں اور یہ بات بیان کی گئی تھی آخر میں کہ اس حسد کا جو کا تضاد ہے یا اس کی ضد ہے وہ حرص ہے، نیک کاموں میں حرص یا غتہ جس کو کہا جاتا ہے. آج جو یہ حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بھی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے، حرص کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے. احرص علی ما ینفعک، ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے. اور خاص طور سے وہ چیزیں جو دین کے اعتبار سے نفع دینے والی ہیں، فائدہ دینے والی ہیں، ان کی تو حرص زیادہ کرنی چاہیے. تو اس حدیث میں حکم دیا گیا احرص علی ما ینفعک، ہر اس چیز پر حرص کرو جو تمہیں نفع دینے والی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تین اعمال ایسے ہیں جو اگر کر لیے جائیں اور جو حدیث سے ثابت ہیں اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں، تین عمل ایسے ہیں جو اگر کر لیا جائے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، دنیا کی یا دین کی نعمت دیکھ کر تین عمل کر لیے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی یا تو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں دنیا ہی میں، یا اس نعمت کے حامل جو جن لوگوں کو وہ نعمت حاصل ہے ان لوگوں میں اس آدمی کا حشر فرمائیں گے قیامت کے دن. بھائی ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی، تو وہ دو چیزیں یہ ہیں. پہلی دو چیزیں ہیں کہ جس آدمی کے پاس وہ نعمت دیکھی جائے اس کا ذکر خیر کیا جائے لوگوں کے درمیان کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فلاں صاحب کو یہ نعمت دے رکھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ اس کے لیے ہے جو غیبت کا مریض نہ ہو. جس کو غیبت کا مرض ہے اس کے لیے کسی کا ذکر خیر بھی جائز نہیں، اس کو تو چاہیے کسی کا ذکر خیر بھی نہ کرے. فلاں آدمی بڑے اچھے ہیں اور ہیں، مگر بس وہ پھر شروع، فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، وہ فلاں ان کی خصوصیات ہیں، مگر اور یا لیکن بس پھر شروع. جس کو یہ مرض ہو غیبت کا وہ کسی کا ذکر خیر بھی نہ کرے. جب ذکر خیر ہی نہیں کرے گا تو برا ذکر کیا کرے گا، بس یہی علاج ہے ایسے شخص. تو کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کا ذکر خیر کیا جائے، ہاں بھائی ماشاءاللہ یہ نعمت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس شخص کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی سے مانگا جائے کہ اللہ ہر طرح اس کی حفاظت فرمائیے، عجب سے، تکبر سے اس کی نعمت میں اضافہ فرمائیے وغیرہ وغیرہ، اس کے حق میں دعا کی جائے. یہ دو باتیں حدیث سے ثابت ہیں. ایک لشکر بہت کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی کہ یہ تو وہ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا تم بھی دو کام کر لو تو تم ان کے برابر پہنچ سکتے ہو. اگرچہ تم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے لیکن تم ان کے برابر پہنچ سکتے ہو دو کام کر کے. ایک تو ان کا ذکر خیر کرو اور دوسرے یہ کہ ان کے حق میں دعائیں کرو. یہ دو چیزیں حدیث سے ثابت ہوئیں. تیسری چیز وہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بھی بغیر موسم کے جب آپ نے پھل دیے ہیں مریم کو تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی آپ دے سکتے ہیں لہذا مجھے اولاد دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام اولاد بھی کیسی ہے, نبی پیدا ہوتے ہی نبوت اور لم نجعل له من قبل سمیا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیا, آج سے پہلے یحییٰ نام کسی کا بھی رکھا نہیں گیا تھا. اللہ نے ایسی اولاد دے دی. تو یہ تین باتیں ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو خطرہ ہے کہ حسد پیدا ہو جائے. تو ایک تو اس کے لیے دعائے خیر کی جائے, اس کا ذکر خیر کیا جائے اور اپنے لیے مانگا جائے کہ ہمیں بھی دے دیجئے اللہ آپ کا بندہ, میں بھی آپ کا بندہ ہوں, مجھے بھی دے دیجئے. یہ تین کام ہیں. ان تین کاموں کے کرنے پر یا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے یا ان لوگوں میں حشر فرمائیں گے جن کے پاس دنیا میں وہ نعمت تھی اور انہوں نے اس کو صحیح استعمال کیا. تو یہ فرمایا احرص علی ما ینفعک, حرص یہ ہے. حرص کا طریقہ بتایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. یہ تین طریقے یہی حرص ہیں. یہ تین کام آپ کر لیجئے یہی حرص ہیں. گویا حرص بھی ہم اپنے طور پہ نہ کریں, جو ثابت ہے وہ کریں, اس میں برکت زیادہ ہوگی. تو یہ تین کام کر لینا حرص ہے. احرص علی ما ینفعک, اور یہ حرص ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس کا شوق ہے کہ وہ قرآن حفظ کرے مگر اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا, مگر وہ قرآن یاد کرنا بھی نہیں چھوڑتا. یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے مگر وہ یاد کرنا بھی نہیں چھوڑتا, محنت کو بھی نہیں چھوڑتا, یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حفاظ میں اس کا حشر فرمائیں گے کہ اس نے حفاظ کو دیکھ کر اس کو بھی حرص ہوئی, اس نے شروع کیا مگر قرآن اس کو یاد نہیں ہو سکا, یاد کرنے کی محنت بھی نہیں چھوڑی اس نے, حرص بھی نہیں چھوڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالی حفاظ میں اس کا حشر فرمائیں گے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے صدق دل سے شہادت کو طلب کرے, من سأل باللہ الشہادہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی, جو صدق دل سے اللہ تعالی سے شہادت مانگے کہ مجھے شہادت نصیب فرما دیجیے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہیدوں کی منازل میں ہی پہنچا دیں گے اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر مرے. وإن مات علی فراشی, اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر مرے لیکن پہنچ جائے گا شہیدوں میں. یہ حرص ایسی چیز ہے. محض یہ دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے, اعضا کا بھی عمل نہیں ہے, دل کا عمل ہے, لیکن یہ نہ جانے کہاں سے اٹھاتا ہے اور بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے. اے اللہ اے اللہ. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تم بھی بڑے درجات تک پہنچنا چاہتے ہو تو حرص کرو, حرص کرو, احرص علی ما ینفعک. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جب تم کوئی ایسی حدیث یا ایسی آیت سنو جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام ذکر فرمائے, فلاں کام کرو گے تو یہ ملے گا, فلاں کرو گے تو یہ ملے گا, یہ انعام ملے گا, تو یہ سوچا کرو کہ یہ آیت اور یہ حدیث ہمارے اندر ہے, یہ آیت اور یہ حدیث ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی حدیث یا ایسی آیت سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ کیا تو یہ سزا ملے گی, یہ کیا تو یہ سزا ملے گی, اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس آیت اور اس حدیث میں ہم تو نہیں ہیں, اس حدیث میں یا اس آیت میں ہم تو نہیں ہیں, اس وقت یہ سوچنا چاہیے. تو یہ حرص بہت بڑی چیز ہے. وہ حبیب نجار کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ایک بستی کی طرف, انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. تین انبیاء کو بھیجا گیا, تینوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. فعززنا بثالث اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. انہوں نے جھٹلا دیا. اسی بستی میں یہ حبیب نجار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے لوگوں کو تم جھٹلاتے ہو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے, کوئی بدلہ بھی نہیں مانگ رہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا تو ان کی کا حمایتی ہے اور اس کو قتل کر دیا. تو جب یہ قتل ہوا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیلت خل الجنہ, جہاں جنت میں داخل ہو جائے. تو حبیب نجار کی زبان سے یہ بات نکلی, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا, کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے اکرام والوں میں داخل فرما دیا جن کا اکرام کیا جاتا ہے. تو حرص تو اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی خیر خواہی ہو اور حرص ہو. حبیب نجار کو حرص تھی اس بات پر کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات عام ہو جائیں, لوگ ان پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت میں. اس کی حرص پر اللہ نے اس کو بڑے بلند درجات عطا فرما دی. تو یہ فرمایا احرص علی ما ینفع, اور بعض اعمال ایسے ہوں گے جو بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے اور ان کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں یہ عمل کیسے کر سکتا ہوں, میں ان مقامات پر کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو آگے جو حدیث کے کلمات ہیں ان میں انہی شبہات کا ازالہ کیا گیا. فرمایا یہ کوئی بہت بڑا انعام, بہت بڑا عمل ہو, اب اس کی حرص کرتے ہوئے آدمی کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ عمل کیسے کر سکتا ہوں, میں اس مرتبوں پر کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو حضور نے آگے فرمایا احرص علی ما ینفعک کے بعد فرمایا واستعن باللہ ولا تعجز. یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں یہ عمل کیسے, میں ان مرتبوں پر کیسے پہنچ سکتا ہوں, یہ سوچنا چھوڑ دو. اللہ سے مدد مانگو، عاجز مت بنو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز مت بنو کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں ان مرتبوں پر کیسے پہنچ سکتا ہوں، یہ مقامات مجھے کیسے مل سکتے ہیں. واستعن باللہ ولا تعجز، یہ بھی وہی ہے جس کی قرآن میں تعلیم دی گئی کہ اپنے لیے بھی مانگو. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے مانگا، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے دیجئے، جن کو آپ نے دیا ہے وہ بھی تو آپ کے بندے ہی ہیں، مجھے بھی دے دیجئے. واستعن باللہ ولا تعجز، عاجز مت بنو. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط ہو گیا، تو ایک آدمی ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس ریت کے ٹیلے کے پاس سے جب وہ گزرا تو اس نے یہ سوچا کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا جتنا اونچا ہے، اتنے اونچے اونچے میرے پاس اناج کے ڈھیر ہوتے تو میں اس کو فوراً لوگوں میں تقسیم کر دیتا، تاکہ وہ افلاس سے اور بھوک سے بیمار نہ ہوتے، مرتے نہیں، تو میں اس کو تقسیم کر دیتا. تو اس وقت کے جو نبی تھے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس بندے کو اطلاع کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام اعمال میں اتنے ہی غلے کے تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. وجہ اس کی ہے کہ اس کے دل میں اللہ جاننے والے ہیں، علیم بذات صدور ہیں. یہ جو بات کہی تھی اس نے اخلاص سے کہی تھی کہ اگر، یعنی وہ اس بارے میں سچا تھا، اگر اس کے پاس ہوتا تو واقعی وہ ایسے ہی کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا بغیر کیے ہی. تو یہ حرص ایسی چیز ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الندم والتوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ، یہ بھی وہی حرص کا ہی جذبہ ہے کہ یہ جو ندامت ہے نا، ندامت گناہ کے بعد جو ندامت طاری ہو جائے، یہ بھی توبہ ہے. ہائے میں نے اچھا نہیں کیا، کاش میں یہ نہ کرتا، یہ ندامت ہوتی، اس کو ندامت کہتے ہیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی توبہ ہی ہے. اور ندامت کی تشریح کی ہے محدثین نے تعلم القلب، دل میں دکھ پیدا ہو کہ میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا. تو فرمایا کہ یہ بھی توبہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ توبہ لکھی جاتی ہے توبہ، اگر کسی کو ندامت ہو جائے. والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں تھا گویا کہ. تو اب اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ ندامت، جس کو گناہ کے بعد ندامت ہو جائے، وہ ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور یہ وہی حرص کا ہی جذبہ ہے کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کیوں میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کاش میں نے اللہ کی اطاعت نافرمانی نہ کی ہوتی، اطاعت کی ہوتی. بس یہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو حتی اذا اتو، وہ جو ایک چونٹی نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. ایک چونٹی نے یہ کہا کہ ارے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو تم جلدی جلدی چیونٹیوں اپنی جو بل ہیں اپنے گھر ہیں ان میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے تو جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. یہ دراصل حرص کا جذبہ تھا، ان کی خیرخواہی کا جذبہ تھا، اور یہ حرص تھی اس بات کی کہ ان کو نقصان نہ پہنچے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اس جملے کو بھی نقل فرمایا قرآن کریم، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے. تو یہ حرص بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی ترغیب دی گئی، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. کوئی بڑے سے بڑا عمل ہو اس کی بھی حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت بنو. اور آگے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، تو ہرگز زبان سے یہ کلمات نہ نکالو کہ اگر میں یہ کرتا تو فلاں ہو جاتا فلاں ہو جاتا. فلاں ہو جاتا فلاں ہو جاتا، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اور جو لوگ اس اگر مگر میں رہتے ہیں وہ لب پہ ہوتا ہے نہ رہا ہے کاش، جو اگر اور مگر میں رہتے ہیں، جو اگر اور مگر میں رہتے ہیں ان کے لیے پھر وہ ان کی زبان پر کاش کاش ہی ہوتا ہے. تو ہرگز یہ نہ کہو لو ان وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں فلاں کام کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، فلاں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا. بلکہ یوں کہو وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلْ، یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں ایسے ہی لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اور یہ کیونکہ لو کا جو کلمہ ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے عملداری کا دروازہ کھول دیتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی عملداری کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ اگر کا جملہ زبان سے مت نکالو، یہ مت نکالو، یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا وہ کیا. یہ عرب لوگ جو ہیں یہ بڑے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا تعلق ان میں نصیب فرما دے یہ عام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان شریف میں ایک دفعہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب فرما دی، پورا رمضان وہاں گزارنے کا موقع مل گیا. تو ایک بڑا یہ جو لہیم شہیم عرب ہوتے ہیں لمبے چوڑے بہت طاقتور، ایسے ہی ایک عرب کیا جو پیچھے کرتے کے پیچھے میرا پاؤں تھا، پاؤں میں نیچے آ گیا وہ پھٹ گیا ان کا کرتا، وہ کھڑے ہوئے میں میرے پاؤں کے نیچے کرتا تھا وہ اسی حالت میں کھڑے ہو گئے اور وہ کرتا پھٹ گیا. میں بہت ڈرا گیا اگر ان کو غصہ آ گیا تو یہ تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، تو بہت اگر ایک ہاتھ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم جیسے لوگ تو میں بہت ڈرا. تو وہ اچھا انہوں نے میرے انداز سے سمجھ لیا کہ میں بہت خوف زدہ ہوں، تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ قدر اللہ ما شاء فعل، حدیث کا یہی جملہ دوہرایا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا جو اللہ نے چاہا وہ کیا. یہ جملہ اس وقت سن کر ایسا وجد آیا ایسا مزہ آیا کہ واہ واہ کاش، یہ اس وقت یہ بھی دعا کی میں نے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، ہمیں تو بہت برا لگے اگر کوئی ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ. یہ ان کے منہ سے حالانکہ طاقت ہوتے ہوئے اختیار، طاقت، اور ہم کمزور. لیکن فوراً یہ بات کہی، کندھے پہ ہاتھ رکھا، قدر اللہ ما شاء فعل. مزہ آ گیا. تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اللہ نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ہم کیا کر سکتے تھے. ایک حکیم الامت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. بادشاہ کی ایک دفعہ انگلی کٹ گئی تو اس نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کو قید کروا دیا. پھر وہ شکار کے لیے گیا تو وہاں اس کو جنگلی وحشیوں نے پکڑ لیا، اور اس کو اپنے جو وہ بھینٹ چڑھانا جس کو کہتے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ کر اور کھاتے ہیں، آدم خور قبائل تھے وہ. تو انہوں نے ڈھول بجاتے ہوئے، آنکھ جلا کر اور ڈھول بجاتے ہوئے اس کا گھیرا، اس کے گرد تنگ کرتے رہے. قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے. اصول ان کا یہ تھا کہ آدمی بالکل صحت مند ہونا چاہیے، ہر طرح سے صحت مند آدمی ہونا چاہیے، کہیں پہ اس کے کوئی خرابی نہ ہو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے اصول پہ پورا نہیں اترتا، اس کو چھوڑ دیا. جب اس کو آزاد کر دیا تو اب پتا چلا، وہ وزیر کا جملہ یاد آیا، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. بالکل صحیح. تو واقعی قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ چاہتے ہیں بس اللہ نے چاہا وہ ہوا. ما شاء اللہ کان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناجات میں ہے یہ. ایک دفعہ آپ نے مناجات کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. کیا جملے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے، اور وہ ہے رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ کی مرضی پر، اللہ کی فیصلے پر راضی رہنا، یہ رضا بالقضا کہلاتا ہے. یہ مقام اخلاص سے بھی زیادہ بلند ہے. یعنی مخلصین جس مقام پر پہنچتے ہیں اس سے بھی اونچے وہ لوگ پہنچتے ہیں جو رضا بالقضا سے رہتے ہیں. یعنی اللہ جیسے آپ رکھتے ہیں ہم تو اس پر راضی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے. حکیم الامت نے ایک جگہ اپنے آواز میں فرمایا کہ ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی دوسرے بزرگ سے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، آپ کی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کیا حال پوچھتے ہو، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے، آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کی مرضی سے کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، لہذا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ ہے رضا بالقضا. رضا بالقضا والے وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے. اذا قضى الله قضاء احب ان يرضى بقضائه. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی جب کسی بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو اللہ تعالی اس فیصلہ فرما کر اس کے بارے میں اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. اذا قضى الله قضاء احب ان يرضى بقضائه، اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا جائے. اللہ کے, اس کا ترجمہ یوں ہوگا اللہ کے فیصلے, کیونکہ مجھول کا صیغہ ہے نا, تو اللہ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے, یہ ہوگا اس کا ترجمہ. تو جو اللہ تعالی ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائے اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا جائے. طبعی تکلیف تو ہوتی ہے, طبعاً طبیعت کو تو برا لگے گا, کیونکہ فیصلہ اگر کوئی برا ہے تو وہ تو لگے گا ہمارے حق میں نہیں ہے, ناموافق ہے, تو اس کی تکلیف تو ہوگی. لیکن اس کی بالکل واضح مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کا یہ فلاں جگہ کا آپریشن ہوگا, اب مریض جا کے پیسے بھی دے رہے ہیں, ڈاکٹر کو کہہ بھی رہا ہے جلدی سے ڈاکٹر صاحب میرا آپریشن کر دیجئے, جلدی سے کر دیجئے, اب وہ آپریشن کر رہا ہے, اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور پیسے بھی دے رہا ہے وہ, اور ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے, چاہے اس کو تکلیف ہو اس کو برداشت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے, جیسے ہم ڈاکٹر کے ساتھ کرتے ہیں, کم سے کم اتنا تو کریں اللہ کے معاملے میں. الحاظ و بلّہ, کیا جتنی ڈاکٹر کی حیثیت ہے اللہ کی اتنی بھی نہیں؟ تو ڈاکٹر کو تو ہم فیس بھی دے رہے ہیں, وہ ہمارا آپریشن بھی کر رہا ہے, ہمیں ٹانکے بھی لگا رہے ہیں اور آپریشن سے تکلیف بھی ہو رہی ہے, اس کو ہم کراہتے بھی ہیں برداشت بھی کرتے ہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے, مگر اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. بس بالکل ایسے ہی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے, چاہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس سے بڑی مصیبت نہیں دی, آپ چاہتے اس سے بڑی مصیبت دے دیتے, اس سے بھی زیادہ کوئی سخت فیصلہ ہمارے بارے میں فرما لیتے, آپ کو اختیار تھا آپ نے نہیں کیا, آپ کا احسان ہے آپ کا شکر ہے. تو جتنا ہم ایک ڈاکٹر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کم از کم اتنا تو کریں. اور حضور فرما بھی رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ فیصلے پہ راضی رہا جائے. اور ایک روایت میں فرمایا جس بندے کے ساتھ, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, یعنی اس کو اپنا بناتے ہیں, اس کو اپنا تعلق اپنی نسبت عطا فرماتے ہیں, اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ارضاہ بما قسم له وبارک له فی, جو کچھ اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے پر اس کو راضی رہنے کی توفیق دیتے ہیں. ارضاہ بما قسم له, اللہ اس کو اس فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. وَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا, اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرمانا چاہتے تو فرمایا کہ لم یرضیہ بما قسم له ولم یبارک له فیہ. کنز المال کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرماتے تو اس کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر اس کو راضی رہنے کی توفیق بھی نہیں دیتے, اور نہ ہی اس کے ساتھ اس فیصلے میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اس میں برکت ڈال دیتے ہیں, برکت ڈال دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے, اور یہ شام جو ہے نا یہ جتنا بڑا علاقہ تھا آج اس میں چار ممالک ہیں, تو اردن بھی اس میں شامل تھا. تو وہاں راستے میں پتہ چلا کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے, تعاون مسلم شریف کے مقدمے میں طاعون طواعین خمسہ کا ذکر ہے، پانچ طاعون حضور کی امت پر بڑے خطرناک آئے ہیں. طواعین خمسہ، لہذا انہی میں ایک طاعون اتنا خطرناک تھا کہ روزانہ 75,000 افراد اس میں شہید ہوتے تھے. 75,000 افراد روزانہ. اس کا نام رکھا گیا تھا طاعون جارف. تو ایسے طاعون بھی آئے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے نشر الطیب، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت خود فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت بیٹھا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے دل پر یہ آیت اچانک وارد ہوئی، یہ والی آیت، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اس قریے والوں پر، اس بستی والوں پر ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. یہ آیت اچانک حضرت کے قلب پہ وارد ہوئی اور حضرت سمجھ گئے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے بیانات شروع کیے لیکن لوگ سمجھ نہیں سکے. بالآخر تعاون آیا اور بہت زبردست تعاون آیا تھا ہندوستان میں، بڑی اموات ہوئی اس میں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اور حضرت کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے القاء فرما دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو قلب پر یہ بات وارد ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی کوئی کتاب لکھی جائے تو یہ تھانہ بھون اور اس کا علاقہ یہ محفوظ ہو جائے گا. تو حضرت نے پھر یہ کتاب لکھی تھی نشر الطیب، یہ اس وقت اس کے لکھنے کی برکت سے وہ طاعون تھانہ بھون کے چاروں طرف آنے کے باوجود تھانہ بھون میں داخل نہیں ہوا. نشر الطیب یہ دستیاب ہے لیکن اس کی عبارت بہت مشکل ہے، عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. ہے اردو کی عبارت لیکن اتنی ثقیل، اگر کسی کو ایسی اردو پڑھنی ہو نا کہ وہ اردو اور سمجھ میں نہ آئے وہ نشر الطیب دیکھ لیں، یا مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیں. اردو میں ہوں گی لیکن سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو نشر الطیب کی عبارت بھی ایسی ہے. ایک زمانے تک ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ رات کو سونے سے پہلے نشر الطیب سنتے تھے، تو اکثر جب میرا قیام ہوتا تھا تو میں بھی وہیں ہوتا تھا، تو اس کی باقاعدہ حضرت کے کمرے میں چند افراد ہوتے تھے اور تعلیم ہوتی تھی نشر الطیب کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ طاعون میں طاعون پھیل گیا ہے. حضرت ابو عبیدہ کی آج بھی اردن میں حضرت ابو عبیدہ کی قبر ہے، وہ خود بھی طاعون میں ان کا انتقال ہوا، اور چاروں طرف پورا قبرستان ان صحابہ کا ہے جو طاعون میں شہید ہوئے تھے. اردن میں آج بھی یہ قبرستان موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک اردن کے عرب تھے، جمال جمیل ان کا نام تھا. ایک سفر ہمارا ساتھ ہوا تو اکثر وہ جب ہم بیٹھتے تھے کہیں جانے کے لیے تو گاڑی میں مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، تم میرے ساتھ بیٹھو. تو ایک دفعہ پھر باتیں شروع ہو جاتی تھیں. ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی اتر آیا، اور ہمیں پتہ اس طرح چلا کہ وہ جو آس پاس کی زمین ہے وہ دلدلی ہو گئی. تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی ہے اتر آیا ہوگا. تو ہم نے سوچا کہ ان کی میت کو کہیں منتقل کیا جائے. علماء وغیرہ سے پوچھ کر قبر کھولی گئی تو ان کا جو جسم تھا وہ بالکل ایسا لگا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے دفنایا گیا ہو، بالکل تر و تازہ. اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی. یہ جمال جمیل نے مجھے خود بتایا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی. اچھا قبر زیادہ گہری نہیں تھی تو ایک ساتھی نے ان کے ہاتھ سے حیرت کی وجہ سے کہا کہ تلوار تو لے لو ان کے ہاتھ سے، تو تلوار لینی چاہیے. تو انہوں نے کھینچ کر، حضرت ابو عبیدہ نے تلوار یوں کھینچ لی، اللہ اکبر. یہ خود جمال جمیل نے مجھ سے یہ بات بتائی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے وہ تلوار جب ان سے لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے یوں کھینچ لی تلوار دی نے. یا اللہ, شہید کے اندر اس حد تک زندگی ہوتی ہے, اور وہ شہید بھی کون, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پتا چلا تو مشورہ یہ ہوا, مشورہ کیا گیا کہ بھائی اب کیا کیا جائے, وہاں تو تعاون پھیل گیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے تو جو اس علاقے میں ہے وہ وہاں سے نہ نکلے اور جو باہر ہے وہ وہاں نہ جائے, الا یہ کہ کوئی ضروری کام ہو, جانا ہی ضروری ہو تب تو ایک بات الگ ہے, لیکن اگر ہو سکے اس کو آسانی ہو تو وہاں نہ جائے, باہر والا وہاں نہ جائے تعاون کے علاقے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا بس ہم واپس چلیں گے. جس لشکر کو بعض لوگوں کو جانا ضروری تھا ان میں حضرت ابو عبیدہ بھی تھے, وہ بھی گئے اور وہاں ان کا انتقال ہوا تعاون میں. گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے ان پہ تعاون کا حملہ ہوا اور اس میں وہ گرے نیچے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو واپس جاؤں گا, حدیث سن لی انہوں نے. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اتفر من قدر اللہ, کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا لو غیرک قالھا یا ابا عبیدہ, اے ابو عبیدہ کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور, کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی. لو غیرک قالھا یا ابا عبیدہ, کاش یہ بات تیرے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی, تو نے کیوں کہی, یہ مراد ہے. اور پھر فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ بڑا پیارا جملہ تھا, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ہی حکم دیا ہے کہ جہاں تعاون ہو وہاں نہ جاؤ, باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں. تو اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں, اور اللہ ہی نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں جائیں گے, واپس لوٹیں گے. لہذا حضرت عمر واپس لوٹ گئے. تو بس تقدیر پر راضی رہنا, اور یہ تو ہمارے عقائد میں سے ہے, والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ جو تقدیر ہو بری یا اچھی اس پر ایمان اور اس پر راضی رہنا. یہ تو ہوگا, دنیا ہے, یہ تو اس میں تو ہونا ہے. ناموافق چیزیں بھی پیش آئیں گی, موافق چیزیں بھی پیش آئیں گی, خوشی کی بھی ہوں گی, غمی کی بھی چیزیں پیش آئیں گی, بس اللہ کے فیصلے پہ آدمی راضی رہے. تو اس کو فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا, کہ یہ مت کہو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی میں اگر فلاں کام کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل, بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جیسا تقدیر میں لکھا ویسا ہی ہوا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا. فإن لو تفتح عمل الشيطان, کیونکہ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے عمل داری کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اذان کا وقت ہو گیا, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تقدیر پر, اپنے لکھے ہوئے پر راضی رہنے کی اور شاکر و صابر رہنے کی, توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.